بسم الله الرحمن الرحيم. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، مصور یعنی تصویر بنانے والے کے اوپر لعنت بھیجنے کے سلسلے میں. یہ ایک رائے ہے بعض حضرات کی کہ جو لوگ تصویر بنانے والے ہیں ان پر لان تان کرنا جائز ہے. بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں، لیکن یہاں دو الگ الگ بات ہے کہ لعنت کا مفہوم کیا ہے. اگر لعنت کا مفہوم ہے اللہ عزیز و غفار کی رحمت سے دوری، کہ جو اللہ العزیز ہے الغفار ہے ان کی رحمت سے دوری مراد ہے لان تان سے، تب تو تصویر بنانے والے کے اوپر یہ لعنت بھیجنا صحیح نہیں ہے. چونکہ ممکن ہے کہ یہ سچی پکی توبہ کر لے یا ایمان کی برکت سے اللہ کے یہاں اس کی مغفرت ہو جاوے، یہ ممکن ہے. اس لیے یہ معنی لعنت کا کہ العزیز الغفار کی رحمت سے دوری، یہ لعنت تو مصور پر ہم نہیں بھیج سکتے. البتہ لعنت کا ایک دوسرا مطلب ہے الطرد عن منازل الابرار، کہ نیک بندوں کے مقام اور مرتبے سے دور کر دیا جانا. تو ایسی لعنت مصور کے حق میں کرنا جائز ہے، اس لیے کہ تصویر بنانے والا گناہ کبیرہ کے ذریعے سے نیک لوگوں کی جماعت سے نکل گیا ہے. چونکہ تصویر بنانا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے نیک لوگوں کے درجے سے یہ آدمی نکل گیا ہے، اسی لیے اس کے متعلق یہ دوسری قسم کی لعن یعنی الطرد عن منازل الابرار یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے. جی.
وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا بندور قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن بغي ولعن آكل الربا آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصورة.
بس استدلال یہ ہے اس روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن لوگوں پر لعنت فرمائی ان لوگوں میں المصور بھی شامل ہے، تصویر بنانے والا. جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسالونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول من صور صوره في الدنيا كل فيوم القيامه ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
اب یہ باب قائم کیا، لیکن ہمارے نسخوں میں اس کے ساتھ کوئی ترجمۃ الباب نہیں ہے، لیکن دوسرے نسخوں میں یہاں ترجمۃ الباب ہے. ترجمۃ الباب یوں ہے باب من صور سورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها. جو آدمی بھی تصویر بناتا ہے قیامت کے دن اس کو مکلف کیا جائے گا کہ وہ تصویر کے اندر روح پھونکے, اس کا اس کو مکلف بنایا جائے گا. جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. چاہے جاندار کی تصویر ایسی چیز کی ہو جو سایہ دار ہو, چاہے وہ چیز مجسم ہو, چاہے وہ چیز مشکل ہو, چاہے اس چیز کا سایہ نہ ہو, ہر حال کے اندر تصویر بنانا ممنوع ہے. تصویر کو اکرام دینا, مثلا دیوار پر لگا دیا, کپڑے کے اوپر لگا دیا, اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیا, یہ سب ممنوع صورت ہے تصویر کو لگانے. البتہ جہاں آدمی بیٹھتا ہو, چلتا ہو, لیٹنے اور سونے کی جگہ ہو, یہ سب مقامات مقامات تحقیر ہیں کہ چلنے کی جگہ, بیٹھنے کی جگہ, لیٹنے کی جگہ. اسی لیے ان جگہوں کے اوپر تصویر ہوگی تو وہ حرام نہیں ہے, چونکہ وہاں اس کا اکرام نہیں ہو رہا ہے, توہین تحقیر ہو رہی ہے. جیسے کہ پگ نوچھنیے کے اوپر ہے, آپوش کے اوپر, یا یہ کہ جو ہے صحن میں چلنے کے لیے جو نیٹ بچھائے میٹ بچھاتے ہیں وہاں پر ہے, تو یہ حرام نہیں ہے, چونکہ موضع اہانت ہے, موضع تحقیر ہے, وہاں گنجائش کہ ہے تو چلا لیں گے. یہ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھا اور لوگ آ کر کے مختلف مسائل پوچھ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے, لوگ آ کر کے مختلف مسائل آپ سے پوچھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی طرف سے جواب دے رہے ہیں, فتویٰ دے رہے ہیں, لیکن کسی جواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرتے کہ بھئی حضور نے یوں فرمایا تھا, میں نے حضور کو یوں کرتے دیکھا تھا, ایسا نہیں تھی آپ دے رہے. اپنے طور پر وہ فتوے دیتے چلے جا رہے ہیں. حتی سئل, یہاں وہم یسألونہ, لوگ سوال کر رہے ہیں, ولا یذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کرتے. حتی سئل, ایک عراقی آدمی آیا ہے, سائل عراقی تھا, بڑے ہی تھا غالباً, اس نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ سوال, عبداللہ ابن عباس کو یہ سوال کیا, حضرت میں بڑے ہی ہوں, میں تصویر بنانے کا کام کرتا ہوں, تو آپ مجھے تصویر سازی کا مسئلہ بتلائیے. اب جا کر حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو جواب دیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی. کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, جو آدمی دنیا کے اندر صورت بنائے گا, تصویر بنائے گا, اب یہاں لفظ صورتن عام ہے, زیرو غیر زیرو دونوں کو یہ عام ہے کہ جو آدمی دنیا میں صورت بنائے گا قیامت کے دن اس کو مکلف کیا جائے گا کہ وہ اس صورت کے اندر روح پھونکے. اب اس قید سے واضح ہو گیا کہ تصویر سے مراد ہے زی روح کی تصویر, کہ اگر دنیا میں زی روح کی تصویر بنائی تو قیامت کے دن اس کو مکلف کیا جائے گا کہ وہ اس کے اندر روح پھونکے, گویا اس کو ایسی تکلیف دی جائے گی جس کی وہ طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا. فاسق کا عذاب دائمی نہیں ہے, اس کے گناہ کی سزا بھگت کر کے وہ دیر سویرے جنت میں آئے گا. اسی لیے اس طرح کی روایتوں کو زجر پر محمول کیا جائے, توبیخ اور تنبیہ کے اوپر محمول کیا جائے. وَلَيْسَ بِنَافِخٍ, اور وہ سور نہیں, وہ روح نہیں پھونک سکے گا, اس کو اللہ کی طرف سے سزا دی جائے گی. جی اب یہ جو ترجمۃ الباب لائے امام, جانور کے اوپر ردیف بنانے کے سلسلے میں, یعنی پیچھے کسی کو بٹھا لو, یہ ہے ترجمۃ الباب کا ترجمہ. اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ چونکہ مقصد کی بحث یہاں اس لیے اہم ہے کہ جانور پر سواری کا عنوان ہے اور کتاب اللباس چل رہا ہے, تو کہا اس میں کہا جانور کی سواری آ گئی, اسی لیے سمجھو. نمبر ایک, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جانور پر ردیف بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو, کوئی حرج نہیں, آپ اپنے جانور پر کسی کو ردیف بنا لیجئے, کسی کو بٹھا لیجئے, اپنی ٹو ویلر پر سائیکل پر بٹھا لیجئے, کوئی حرج نہیں. لیکن پیچھے بیٹھنے والے کو بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ گر تو نہیں پڑے, اور گر جو گیا تو ستر کھل جانے کا خطرہ رہے گا, چونکہ پرانے زمانے کے اندر آج کی طرح کے کپڑے تو ہوتے نہیں تھے, لنگی پہنی ہوئی ہے اور پیچھے ردیف ہے, اب الا گیا پیچھے سے تو بالکل جب الٹا ہوگا تو ستر کھل جائے گا. اس معنی کر کے یہ کتاب اللباس میں لانا صحیح ہو گیا کہ بھائی پیچھے بٹھاؤ تو صحیح, کوئی حرج نہیں, لیکن وہ پیچھے والے کو خطرہ لگا رہے گا, تو اس کو کہنا کہ بھائی تو سنبھل کے بیٹھنا, گرے تو اپنا ستر سنبھالنا, کپڑے ذرا سنبھال کے کہ کہیں کہ کپڑے ستر کھل نہ جاؤ. نمبر دو, جانور پر سواری کرنے سے پہلے اس پر جو ہے کپڑا بچھایا جاتا ہے, ایسے کوئی بیٹھ نہیں جاتا, عام معمولی, جیسے کہ آج کل ٹو ویلر پر سیٹ کور ریگزین کا, لیدر کا, کپڑے کا کچھ بچھاتے ہیں, اس کے بعد اوپر بیٹھتے ہیں. تو اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جتنے بھی افراد کو چاہے تو بٹھاؤ اپنی سواری پر, سواری طاقت رکھے اتنے افراد کو, لیکن یہ بیٹھنا تو ہوگا جانور پر کچھ بچھا کر کے, کپڑا وغیرہ بچھا کر اس پر بیٹھیں گے. تو متعدد افراد کو آپ اپنی سواری پر بٹھا سکتے ہو, اس کے جواز کو امام بیان کر رہے ہیں. لیکن کتاب اللباس میں اس طرح لانا صحیح ہوا کہ جتنے بھی افراد کو بٹھاؤ گے تو جانور پر کپڑا بچھا کر کے بٹھاؤ, اور یہ کپڑا گویا جانور کا ایک لباس ہو گیا اور اس پر لوگ بیٹھیں گے. نمبر 3, حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ الابواب التراجم میں یوں فرماتے ہیں کہ کتاب اللباس کے اندر چند ابواب زینت کے متعلق بھی ہے, اس لیے کہ زینت اور لباس دونوں لازم ملزوم ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سواری پر دو یا تین بیٹھنا خلاف زینت ہے, جائز تو ہے لیکن سواری پر دو بیٹھے تین بیٹھے یہ زینت کے خلاف ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ تو عرف الاشیاء بھی ازدادیہ, دیکھو تو حضرت نے کتنے دور کا مطلب بیان کیا کہ بھائی زینت یہ ہے کہ ایک آدمی اکیلا ٹھاٹ سے سواری پر بیٹھ کے جاوے, دو تین کو بٹھانا یہ زینت کے خلاف ہے. تو گویا کہ زینت کے خلاف چیز کو بیان کر کے ضد کے طور پر زینت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 4, حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب توجہ کی ہے, وہ تو یہاں سے لے کر آگے تمام بابوں کے اندر ترجمۃ الباب میں ایک عجیب توجہ کا عنوان لگاتے ہیں. عجیب توجہ سمجھیے, امام اس باب کو قائم کر کے ایک وقت میں دو تین چار کپڑے کے پہننے کے اس بات پر استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ دو کپڑے پہنو ازار کرتا, تین کپڑے پہنو ازار کرتا بنیان. تو ایک وقت کے اندر دو تین متعدد کپڑے کے جواز پر امام بخاری استدلال کرنا چاہتے ہیں. اب یہ استدلال کیسے کریں گے, یہاں تو روایت بھی سواری والی ہی آئی ہے. تو حضرت کیا فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی اپنی سواری پر بیٹھا ہے, اب کسی کو پیچھے بٹھائے گا جیسے روایت میں آیا, یا کسی کو آگے بٹھائے گا وہ بھی روایت میں ہے, جیسے کہ ہونڈا کے اوپر ایک کو پیچھے بٹھایا ایک کو آگے ٹنکی پہ بٹھایا بچے کو, اور زوجہ محترمہ کو پیچھے بٹھایا. تو ایک ردیف پیچھے ہے ایک آگے ہوا, برابر. اسی طریقے سے آدمی جو کپڑا پہنتا ہے تو اس میں زائد کپڑے کی ایک پیچھے کی جانب ہے ایک آگے کی جانب ہے, شیروانی اچکن بنیان یہ سب چیزیں مثل ردیف ہے کہ اصل جو آپ نے کپڑا پہنا تھا اس کے آگے ایک کپڑا اس کے پیچھے دوسرا کپڑا, تو یہ مثل ردیف ہے آگے والا کپڑا اور پیچھے والا کپڑا. جیسے کہ سواری کے اوپر ایک آگے بٹھایا ایک پیچھے بٹھایا, تو اصل کپڑے کے اوپر ایک آگے کا اس کا کپڑے کا اور ایک پیچھے والا, تو ردیف آگے یا پیچھے کے ذریعے سے امام استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں آگے پیچھے متعدد کپڑوں کا استعمال کرنا جائز ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو آپ لنگی پہنو گے اور لنگی کے نیچے آپ جانگیا پہنو گے, تو یہ بھی ایک ردیف ہو گیا کہ لنگی اصل اور نیچے جو اندر ویر پہنو گے وہ ردیف ہو گیا ایک طرح کا. تو گویا کہ ایک وقت میں متعدد کپڑے مثل ردیف ہے، اس کے جواز پر امام استدلال کرنا چاہتے ہیں. جی
صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری فرمائی. یہ بھی مسنون ہے بھائی، گدھے کی سواری پالان کے اوپر اکاف، جیسے کہ گھوڑے کے اوپر زین ہوتی ہے، گدھے کے اوپر اکاف ہوا کرتا ہے. علیہ قطیفتن، اس کے اوپر ایک چادر بچھی ہوئی تھی جو فدق کی فدق کی بنی ہوئی تھی. خیبر کے قریب میں ایک آبادی ہے، وہاں کی بنی ہوئی ایک چادر بچھی ہوئی تھی، اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے. حضور نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا. ردیف کا اس بات ہو گیا اور زائد کپڑے کا بھی اس بات ہو گیا. چلو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الثلاثۃ علی الدابۃ،
ایک جانور پر تین آدمی کو بٹھانا، یہ مسئلہ بھی سمجھو. دراصل بعض روایتوں میں ایک سواری پر تین تین کو بٹھانے کی ممانعت آئی ہے، تو اس کی سند متکلم فی ہے. نمبر دو، بعض روایتوں میں ایک سواری پر تین تین بیٹھنے کا اثبات ہے. اب دونوں طرح کی روایت جمع ہو گئی تو خلاصہ کیا نکلے گا؟ کہ اگر سواری کے اندر طاقت ہو اور ضرورت بھی ہو تو ایک سواری پر دو بیٹھے، تین بیٹھے، جتنی طاقت ہو اتنے بیٹھے، جائز ہے. تو آپ کی سواری میں طاقت ہونی چاہیے اور ضرورت کا موقع ہونا چاہیے، تو متعدد لوگ سواری کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر آپ کا ہونڈا مضبوط ہے، پانچ ساتھی بیٹھ جائیے، چار بیٹھ جائیے، ضرورت بھی ہے اور آپ کی گاڑی میں طاقت بھی ہے، بیٹھ جائیے، کون منع کرتا ہے؟ جی
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن يكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه واخر خلفه.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ، فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو بنی عبد المطلب کے چھوکروں نے آپ کا استقبال کیا. دادا عبد المطلب کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بنی عبد المطلب ہے، تو ایک کو حضور نے آگے بٹھا لیا اور دوسرے کو حضور نے پیچھے بٹھا لیا. یہ دونوں چچا عباس کے صاحبزادے ہیں جن کو حضور نے آگے پیچھے بٹھا لیا. آگے روایت میں دونوں کے نام کی صراحت آ رہی ہے. چلیے
باب حمل صاحب الدابة وغيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة يحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له.
یہ ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ جانور کا مالک کسی دوسرے کو اپنے جانور پر آگے بٹھلا سکتا ہے. اب دیکھیے امام کیسے چھوٹی چھوٹی باتیں ثابت کر رہے ہیں احادیث کے ذریعے سے. دراصل بات یہ ہے کہ جانور میں، گاڑی میں، سواری میں آگے بیٹھنا ایک شرف کی چیز ہے، اور اس شرف کے حاصل کرنے کا مالک ہی زیادہ حقدار ہوا کرتا ہے، لہذا مالک کو چاہیے کہ وہ آگے بیٹھے شان سے، لیکن وہ دوسرے کو بٹھا سکتا ہے کہ بھئی میں پیچھے بیٹھوں تو آپ آگے بیٹھ جائیے، تو آگے اکرام ہے پیچھے راحت ہے بیٹھنے کے اندر. جی.
وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب ذكر الاشر ثلاثه عند عكرمه فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قسم بين يديه والفضل خلفه وقال قسم خلفه والفضل بين يديه فايهما شر او ايهما خير.
حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، ان کی مجلس کے اندر اس بات کا تذکرہ آیا کہ سواری کے اوپر اگر تین تین بیٹھ جاوے تو کون برا ہے، تین تین چڑھ بیٹھے سواری پر تو کون برا ہے، یہ موضوع آ گیا حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس کے اندر. یہ روایت سیاہ ستہ میں صرف امام بخاری نے نقل کی ہے اور کہیں یہ روایت نہیں ہے. تو کہا تین آدمی میں سے کون برا کہا جائے گا، بہت برا کہا جائے گا. تو کہا ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ ایوب سختیانی کی مجلس میں نہیں، یہ حضرت مجلس تو چل رہی تھی ایوب سختیانی کی، لیکن تذکرہ یہ ہوا کہ کسی نے حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اگر تین تین آدمی کسی سواری پر چڑھ بیٹھے تو اس میں برا کون. فقال، تو کہا جب یہ تذکرہ آیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا ایک بڑا جامع جواب دیا، کیا تم ایک سواری پر تین بیٹھنے والوں میں سب سے بدتر کون یوں بحث کر رہے ہو، یہ کوئی بحث کرنے کا موضوع ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مکہ تشریف لائے تو آپ نے قسم ابن عباس کو اپنے آگے بٹھایا اور فضل ابن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا، ہو گئے تین سواری پر. اب بولو تم میں کوئی ہمت کرے گا کہ ان تین میں بدتر کون ہے بولنے کی؟ اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا جواب دیا کہ حضور نے اپنے آگے حضرت فضل ابن عباس کو بٹھایا، اپنے آگے حضور نے قسم کو بٹھایا اور پیچھے فضل کو، یا قسم کو پیچھے اور فضل کو آگے بٹھایا. بہرحال تین تو ہر صورت میں ثابت ہوئے، چاہے فضل آگے ہو یا قسم آگے ہو. اب بتاؤ کہ ان تین میں سے برا کون. دراصل بات یہ ہے کہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ تین تین آدمی بھی سواری پر بیٹھ جائیں گے کوئی برا نہیں ہے، سب کے سب برابر کے درجے کے ہیں. اب یہ دیکھیے، حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، اور یہ حضرت معاویہ کے دور امارت میں، خلافت میں سمرقند تشریف لے گئے تھے اور وہیں شہید ہوئے تھے، اور وہیں پر حضرت قسم ابن عباس کا مزار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو لوگ قبر میں اترے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے، اور سب سے اخیر سے قبر میں سے نکلنے والے یہی. جیسے تین چار آدمی قبر میں اترتے تو ایک ایک کو باہر نکالتے جاتے ہیں، تو سب سے اخیر میں قسم ابن عباس نکلے تھے. ان کے مزار پر الحمدللہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے سمرقند کے اندر. تو یہ ہے حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال اس روایت کے ذریعے سے استدلال یہ کرنا تھا کہ کسی کے اوپر ظلم اور برائی کی نسبت نہیں کر سکتے، تینوں ٹھیک ہے. جانور میں کیپیسٹی ہونی چاہیے، تین بیٹھے تو بھی چلے نہ تین سے زائد بیٹھے تو بھی چلے، کوئی حرج نہیں ہے. اب حضرت الاستاد مفتی صحیح صاحب کیسے استدلال کریں گے کہ سردی کے ایام میں چاہے تو اندر گرم کپڑا پہنو چاہے اوپر پہنو، آگے پیچھے ردیف، یعنی گرمی کے ٹھنڈی کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا تو کا بہت سے اندر پہننے کے ہوتے کہ اوپر کرتا پہن لو، لوگ بھی کہیں گے کہ ارے تو بڑا پہلوان ہے، ٹھنڈی نہیں لگتی، اندر سب پہن رکھا ہے اوپر کرتا ہے. تو اندر ٹھنڈی سے بچاؤ کا کپڑا زائد پہنو یا اوپر ذرا وٹ پڑے ایسا پہنو، دونوں کی گنجائش ہے. چلو
بابن. وبه قال حدثنا هبت بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا اخرة رحلي، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال حق العباد على الله الا يعذبهم.
یہاں ہمارے نسخوں میں ترجمۃ الباب کا کوئی عنوان نہیں ہے، حقیقت میں اس کا عنوان ہے باب ارداء فی الرجل خلف الرجل، ایک آدمی کے پیچھے ایک آدمی کو بٹھانے کے جواز کے بیان میں، یعنی سواری میں طاقت نہ ہو تو تین تین مت بیٹھو، دو بیٹھو سواری کے اوپر. روایت پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے، اس میں ترجمۃ الباب سے ربط اس طریقے سے ہوگا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے، بالکل قریب، اور اس حال میں حضور نے ان کو سوال جواب کیا. پہلے سوال کا حاصل یہ کہ اللہ کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کرے اور شرک نہ کرے، تو بندوں کو اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے وے، سزا نہ دے وے، جنت میں داخل کر دے وے. اب یہاں یہ گمراہ فرقے جو استدلال کرتے ہیں کہ حدیث میں اللہ اللہ کا لفظ آیا، اس سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کاموں کا لزوم ثابت ہوا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے کو ایک یقینی تعبیر سے بتلانا چاہتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وعدے کی تکمیل کی یقینی تعبیر ہے، یہ کوئی لزوم کی تعبیر نہیں. یا یہ کہ لائق لینے کے معنی میں کر دو کہ بھائی جو آدمی اللہ کی عبادت کرے گا، شرک نہیں کرے گا، تو وہ اس لائق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے وے. یا یہ کہ الا آیا مشاکلت کے طور پر، کہ پہلے حقوق العباد میں الا آیا تو پھر حقوق اللہ میں بھی الا آیا، تاکید کو پیدا کرنے کے واسطے. جی سنیے، امام بہت موڑ میں ہے، بیوی کو محرم عورت کو سواری پر پیچھے بٹھا کر نکل سکتے ہیں، یہ حسن معاشرت کا باب ہے. گویا لوگ اس کو شرم و حیا کے خلاف نہیں سمجھے، ارے آج تو مول صاحب بائک پہ خالہ کے لے کے گئے تھے، اکھا گاؤں بات کرے کہ مولانا خالہ کو لے کے گاڑی پہ گئے ہو، تو کیا اس میں کیا ہوا، خالہ کو لے کے گئے تھے گاڑی پہ. تو امام رحمت اللہ علیہ فالتو کی جو حیا شرم ہے اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی کو یا محرم عورت کو سواری کے اوپر بٹھا کر لے کر کے جا سکتا ہے. بس یہ ہے کہ آوارہ لوگوں کا طرز نہ اپناوے، اس طرح بیٹھ کر سواری پر نکلے، وہ واندری کی طرح لپٹ جاتی ہے نا، اس انداز میں نہیں، محتاط انداز سے اس طرح جو ہے لے کر کے نکلے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ امام اس ترجمت الباب کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب کیسے بات کریں گے اس میں؟ فرماتے ہیں کہ مرد عورت کا بنیان اور چادر ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو دونوں کو استعمال میں آ سکے ایسے ہوتے ہیں, بعض کپڑے گھر میں ایسے ہوتے ہیں جو دونوں استعمال کر سکے ایسے ہوتے ہیں, جیسے کہ پلین شال, تو کبھی آپ نے پہن لی کبھی زوجہ محترمہ نے اوڑھ لی, اس طریقے سے. تو بعض کپڑے جو دونوں کو چلے ایسے ہوتے ہیں, کبھی اس نے استعمال کیے کبھی اس نے استعمال کر لیے, چلے گا, کوئی حرج نہیں ہے. جی.
وبه قال حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لرضيت أبي طلحة رضي الله عنه وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عثرت الناقة فقلت المرأة فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم فشددت الرحل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا أرأى المدينة قال تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور میں حضرت ابو طلحہ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا. حضرت انس کے سوتیلے ابا ہوتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ یسیر, حضور بھی اپنی سوا اور وہ چلے جا رہے تھے اور حضور کی بیوی میں سے کوئی بیوی حضور کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, یہ تھی ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حضور کے پیچھے تھی. بس ترجمۃ الباب یہاں سے ثابت ہو گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو پیچھے بٹھا کر کے نکل سکتا ہے کہ چلو ذرا آئس کریم کھا کے آوے. اذ اثرت الناقۃ, اتنے میں اونٹنی ٹھوکا گئی, ٹھوکر کھائی اونٹنی نے. اب جب ٹھوکر کھائی تو گرنے جیسی حیثیت ہو جائے گی. فقلتو, فقلتو یعنی راوی کہتے ہیں, یہاں المرأۃ ہے لیکن مراد کیا ہے؟ اوقت المرأۃ واسقطها, کہ عورت گری یعنی میری زبان سے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جیسے حضور کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی میں نے چلائے عورت گری, دیکھو بچاؤ سنبھالو عورت گری, اس طریقے سے. جیسے عام طور پر ایسے موقع پر لوگ اس طرح کا جملہ بولتے ہیں. فنزلت, پھر وہ نیچے اترے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. تو حضور نے کیا فرمایا؟ انہا امکم, عورت گیری ایسا مت بولو, وہ تو تیری ماں ہے, یعنی ام المؤمنین صفیہ ہے. گویا یوں حضور نے سکھایا کہ ادب سے ان کا تذکرہ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ شرعی اعتبار سے قابل احترام شخصیتوں کا نام پورے ادب سے لینا چاہیے, پورے ادب سے لینا چاہیے. تو وہ تو چونکہ یوں بولے نا عورت گری, تو اب حضور تنبیہ کر رہے ایسا مت بول, وہ تیری ماں ہے. اور دوسری ایک بات آپ کو اور بھی اس میں سمجھ میں آنی چاہیے, وہاں آپ نے غزوہ خیبر کے اندر پڑھا ہے کہ حضرت صفیہ کے ساتھ حضور نے جو خلوت فرمائی وہ کس حیثیت سے فرمائی, اس کی وضاحت نہیں ہوئی تھی عام مجمع میں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضور نے نکاح کیا, بعض کہتے ہیں کہ صفی اور باندی کے طور پر کیا. تو اب اس کے ذریعے سے وضاحت بھی ہو جائے حضرت انس کے سامنے کہ نکاح ہوا ہے اور یہ ام المؤمنین ہے, اس طرح وضاحت بھی ہو گئی. پھر میں نے پالان مضبوطی سے باندھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. پھر جب مدینہ کے قریب آ گئے یا مدینہ نظر آیا تو حضور نے یہ دعا پڑھی, تائبونا ہم لوٹنے والے ہیں، تائبونا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہیں، حامدون لربنا حامدون ہم اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور حمد کرنے والے ہیں. یہ دعا ہو گئی سفر سے واپسی میں بستی کے قریب پہنچ کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہاں باد شرا نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایمرجنسی حالات کے اندر جیسے کہ کوئی عورت ہلاکت میں گر رہی ہے تو اس کو بچانا مستحب ہے، اپنے نفس پر قابو رکھ کر کے آدمی اس کو بچانے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ ایسے موقع پر کہ کوئی عورت گر رہی ہے، او بھائی میری محرم نہیں ہے میں تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بھلے وہ مر جائے، یہ غلط طریقہ ہے. تو ایسے موقع کے اوپر احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے عورت کو بھلے وہ غیر محرم ہو اس کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. جی استلقاء کے معنی چیت لیٹنا، چیت لیٹنے کا بیان. دوسرا پیر کے اوپر پیر رکھنے کا سوتے وقت کے اوپر. اب آپ سوچ لو لنگی پہن کے سو رہے ہیں اور پیر کے اوپر پیر چڑھا رہے ہیں، کیا حال ہو جائے آپ ہی سوچ لو. تو امام اس ترجمۃ الباب کو قائم کر کے ایک بات تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس ہیئت سے سونا انکشاف عورت کا ذریعہ ہے، ستر اور ستر کے کھل جانے کا ذریعہ ہے. اسی لیے یہ حیات تم اختیار نہ کرو، اور کرو تو محتاط طریقے سے کرو. دوسری بات یہ ہے کہ چیت لیٹنے میں نیند جلدی آ جاتی ہے. اب تم چیت لیٹے ہو، نیند بھی جلدی آ رہی ہے اور پیر پہ پیر بھی چڑھائے ہیں، تو نیند اور پیر پہ پیر، تو کشف عورت کے کتنے اسباب جمع ہو گئے. اس لیے ذرا محتاط رہو کہ نیند کی حالت کے اندر جو ہے کوئی آپ کے سطر کو نہ دیکھے، اس کا خصوصی احتیاط رکھنا چاہیے. جی مجھے تو کیسے پڑھو گے، ارے پڑھو آپ کے وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يستجع في المسجد رافعا احدى رجليه على الاخرى. عباد بن تميم رحمه الله عليه فرماتے ہیں وہ اپنے چچا جان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور ایک پیر کو دوسرے پیر کے اوپر آپ نے چڑھایا تھا. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ ثابت ہوا کہ آپ اس طریقے سے پیر کے اوپر پیر چڑھا کر کے سوئے ہوئے تھے. گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح پیر پر پیر چڑھا کے سونا اس کی نہیں، میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، میں تو اس کی اس بات کا قائل ہوں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاری اس کے اس بات کے قائل تو ہیں لیکن ساتھ میں منسوخ بھی مانتے ہیں کہ بھئی یہ طرز اپنانا نہیں چاہیے. اصل میں بعض حدیثوں میں یوں آیا کہ پیر پر پیر چڑھا کے سونا اور چیت لوٹنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ آیا ہے بعض روایت میں، اور یہاں امام اس طریقے کی روایت لائے تو یہ دونوں امکان ہیں، یا تو نہیں والی روایت امام بخاری کو پہنچی نہ ہو، یا یہ کہ پہنچی ہو لیکن وہ نہیں والی روایت کو منسوخ مانتے ہو، یہ بھی ممکن ہے. خلاصہ یہ ہوگا کہ کشف عورت کا امکان ہو تو پھر اس طریقے سے پیر پر پیر مت چڑھاؤ، اور پورا احتیاط ہو. تو مثلا یہ کہ آپ نے ازار پہن رکھی ہے، کپڑے مکمل پہن رکھے ہیں، پھر آپ پیر پر پیر چڑھا کے چیت لیٹے تو کوئی حرج نہیں، پیر پھیلا کر کے سوئے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی اس طرز سے سونا ثابت ہے. اب یہ چونکہ کتاب اللباس کی آخری روایت ہے تو براءت اختتام کیسے ہوگا؟ تو براءت اختتام دو طریقے سے ہوگا. نمبر ایک، یستجیع فی المسجد، سونے کا تذکرہ آیا ہے کہ بھائی انسان کا آخری عمل ہے قبر میں جا کر کے سو جانا، تو یہ موت کی یاد دلانے کا لفظ آیا. اور بعض حضرات، بعض برات استحلال دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ الا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، پنڈلی کو پنڈلی پر ملا دینا، یعنی پنڈلی کو پنڈلی کے اوپر چڑھا دینا اور پیر کو پیر پر چڑھانا. اور یہ بھی قرآن کی آیت میں موت کے منظر کو باری تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ موت کے وقت کے اوپر انسان کی پنڈلی پر پنڈلی چڑھتی ہے اور اس کے اندر پیر کے اوپر پیر چڑھ جاتا ہے، وہ بھی موت کو یاد دلانے والی چیز ہے. براءت اختتام اس طریقے سے ہو جائے گا.